خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. اب بھی ثواب کے لیے کر سکتے، پھر تھوڑا ذکر و درود کر لیں یا 12 مرتبہ درود سے پڑھ لیں اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد، تو اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ، دور دراز سے، مختلف شہروں سے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کثیر تعداد میں اس وقت عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. آج 5ویں رات ہے محرم شریف کی، اور مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے. چونکہ معتکفین کو مسجد میں، یہ جو تشریف لائے ہیں ان کو مسجد میں رہنا ہوتا ہے. اب بعض لوگ ہیں مطلب جو تعاون نہیں کرتے، ادھر ادھر گھومنے نکل جاتے ہیں، ایک تعداد یہ بھی ہے. ان کو تو خیر یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں جا کر آپ نے کہا ہوگا کہ ہم 3 دن فیضان مدینہ میں جا رہے ہیں، وہاں یہ ہوگا تو یوں ہوگا، اور اب یہ کہ شاپنگ میں، بازاروں میں، تو ہوٹلوں میں، تو پتہ نہیں کہاں کا ایک تعداد ہے جو گھوم پھر رہی ہوگی. آپ دیکھ لیں، دن کو بھی تو مدنی حلقے وغیرہ ہوتے ہیں نا، دعائیں سیکھی جاتی ہیں، نماز سیکھنی ہوتی ہے، بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے. دن رات یہ 3 دن فیضان مدینہ کے اندر آپ کو گزارنے ہوں گے. جب بھی آپ یہ کہلیں گے نا آپ نے 3 دن فیضان مدینہ میں گزارے، آپ گھومے پھرے اور تو چاروں طرف یہ گلیوں میں، روڈوں پہ تو فیضان مدینہ نہیں ہے نا. تو مسجد کے کچھ مطلب مدنی پھول پیش کرتا ہوں احترام کے تعلق سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت، یہ حدیث سے ہٹ کر ہے جو ضرورتاً، میں نے کہا ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. تو یوں مسجد میں آپ آتے ہیں نا، تو تھوڑا منہ کی صفائی کا زیادہ خیال رکھیں، خود پتہ نہیں چلتا کہ منہ میں ہے یا نہیں بدبو. تو اس کے چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ ابھی نہیں کر رہا، بعد میں اکیلے میں کر رہا، وہ مسجد سے باہر وضو خانے پہ. تو یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے، پھر گہرا سانس لے کر آپ سانس نکالیں گے نا، منہ سے نکالنا ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ بدبو ہے یا نہیں. اگر آپ کی ناک بند نہیں ہوئی تو خدا نخواستہ بدبو ہے، پھر اس کا اچھی طرح مسواک کریں گے، منہ خوب صاف کریں گے، تو امید ہے کہ بو زائل ہو جائے گی، اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے تو، ورنہ پھر پیٹ کا علاج کرنا ہوگا. یہ ہمیشہ منہ کو صاف کرنا چاہیے، ویسے بھی عام حالات میں بھی یعنی بیماریاں اور جراثیم پھر پیٹ میں جاتے ہیں، منہ کی صفائی، دانت کا خلال، یہ سب کرنا چاہیے، اور مسواک کثرت سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ منہ میں بدبو نہیں ہوگی. مسجد میں ری یعنی گیس خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک چھاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی لال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے، اس کے سوال سے بھی بچیے. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کی دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے، ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک یعنی آواز پیدا ہو، من آ گئے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. اتنی بلند آواز سے تلاوت اور نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یعنی پریشانی ہو، یا سوتے کو ایزا پہنچے، گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. مزید یہ کہ جب جیسے میں آیا تو اب بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک تو بیان کرنے والا بھی ظاہر اس کی توجہ بٹے گی، کنفیوز ہوگا وہ، اور دوسرے کھڑے ہونے سے ادھوری بات آپ سمجھیں گے، غلط فہمی ہو جائے گی، یہ امکان ہے. اور جو پوری سننا چاہتا ہے بات وہ بھی نہیں سن پائے گا، جب سارے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بیچارہ اسی کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یہ امکانات ہیں. تو بہرحال لے کے جب بھی کہیں بھی کوئی واز بیان ہو رہا ہو قرآن و سنت کے مطابق، تو پھر یہ کہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بھلے کتنی بڑی شخصیت بیچ میں آ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتے. ہاں اگر وہ بیان نہیں ہو رہا یا جو بیان کر رہا ہے وہ خود ہی نعرہ لگا دے یا وہ رک جائے، بیان روک دے، تو اب کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں ہمیں، دیگر ذرائع جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی .net، اس کے بھی لائیو چیٹ پر ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں. اسی طرح کالنگ کے ذریعے بھی الحمدللہ اسلام میں اپنے سوالات ریکارڈ کرواتے ہیں, اور واٹس اپ کے ذریعے بھی ہمیں سوالات آ رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب جو ایک ذریعہ ہے اس پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا سکتا ہے, تو کئی سوالات ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں. اب ایک سوال بڑا کر ہی دیتا ہوں میں, کہتے ہیں کہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتائیں کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے. ہے کوئی آپ کے پاس ایسا وظیفہ؟
تہجد.
اچھا تہجد, چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے؟
تہجد سے چہرے پر نور آتا
ہے,
مگر اس کے لیے نہ پڑھی جائے کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے. ضمناً چہرہ بھی نورانیت پیدا ہوگی جبکہ صحیح پڑھ سکے تہجد.
رات کو 12 بجے وقت ہے,
عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے ایک منٹ بھی سو گیا, جیسے اب 8:15 بجے یہاں جماعت ہے تو نماز کے بعد سو گیا مثلاً 8:45 بجے آنکھ کھل گئی, یہی تہجد کا اس کا وقت ہو گیا, اور ساری رات جاگا تو پھر تہجد کا وقت اس کو ہوا نہیں. تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے, چاہے ایک منٹ کے لیے ہو, آدھے منٹ کے لیے ہو, بیٹھے بیٹھے ہو, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی.
نیند ضروری ہے؟
جی.
تو تہجد کی ماشاءاللہ برکتیں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ چہرے پر نور, یعنی چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, تو اس سے خوبصورتی اور نورانی یہ دونوں.
اور خوبصورتی کس کو بولتے ہیں؟ نورانیت سے بڑھ کر خوبصورتی کیا ہے؟
ہوتا ہے نا, وہ گورا گورا ہوتا ہے, کچھ سفید رنگ.
گورے تو انگریز بھی ہوتے ہیں, بعض گورے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے کو دل نہ کرے. یہ ناک نقشہ نورانیت جو ہے نا, یہ نورانیت تو ان کے چہروں پر ملے گی جو پرکشش نورانیت ہوتی ہے, وہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں. یہ حقیقت ہے, دنیا دیکھی بھالی ہے. علماء اہل سنت کے چہرے پر آپ کو نور ملے گا, مشائخ اہل سنت کے چہرے پر آپ کو نور ملے گا. اسی طرح جو بھی نور ماننے والے سنی ہوں گے, بارش ہوں گے, باعمل ہوں گے, ان کے چہرے آپ کو نکھرے نکھرے اور نور نور نظر آئیں گے.
یعنی ہمارا تو پھر گویا کہ بچہ بچہ بڑا بڑا ایک ہی بات کرے گا, نور والا آیا ہے,
نور لے کر آیا,
نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور.
صلو علی الحبیب.
اشرف اتاری, امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ اچھے اخلاق کیسے حاصل کریں اور ان پر استقامت کیسے ملے گی؟
اچھے اخلاق, اصل اخلاق کی تعریف جو ہے نا اور اس کی تفصیل یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ اخلاق اچھے اس کو بولتے ہیں کہ مسکرا کر گرم جوشی سے ملاقات کرے, بولے یار یہ بہت با اخلاق ہے. ہے یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے, لیکن اخلاقیات میں حسن معاشرت آ جائے گی, اور دوسروں کو نفع پہنچانا, پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانا, یہ بہت ساری صورتیں جو اخلاقیات میں شامل ہے. تو اس لیے اس کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ احیاء العلوم میں اس کا بکثرت مواد مل سکتا ہے. اور بہرحال یہ کہ ہر ایک کو چاہیے کہ یہ غور کرے کہ میری ذات سے کسی کو نفع تو پہنچے نقصان نہ پہنچے. عام طور پہ اپنے یعنی اب مسکرا کر ہنس کر مل تو رہا ہے, لیکن جب اس کے مزاج کے خلاف ذرا سی بات آپ نے کر دی نا, یعنی مثال اس کی یوں لے کہ آپ کو بریانی کی پلیٹ لا کر بڑے ہی شفقت سے اخلاق کے ساتھ, جس کو ہم اخلاق بولتے, وہ کھلائی اس نے, اور آپ نے اس دوران کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کر دی, تو وہی خالی پلیٹ جو ہے نا اٹھا کے آپ کے منہ پہ مار دے گا ایسا غسیلا. تو یہ با اخلاق نہیں ہے, یہ بد اخلاق ہے. تو خالی اچھی طرح ملنا, اچھی طرح ملنا تو جو تاجر ہوتے ہیں تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں, خاص کر یہ سونیارے اور اس طرح کے, وہ آئیں گے تو آپ جائیں گے تو بوتل پلائیں گے تو آئیے مطلب واری واری جائیں گے, اور پھر یہ نے اگر سودا نہیں ہوا نا اس کے ساتھ تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. تو یہ اخلاق اس کے اللہ کے لیے نہیں تھے, گاہک کو پھنسانے کے لیے تھے. اسی طرح عام طور پہ کپڑے کے تاجر ہوئے, اس طرح کے تاجر جو ہے نا, بلکہ عام یہ ٹھیے والے بھی ٹھیا لگاتے ہیں, ریڑھی چلاتے ہیں, جب کوئی گاہک آتا ہے نا خریدنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوتا ہے, اخلاق اچھا ہوتا ہے, جب تک وہ بس سودا ہو جائے. اور جب اگر سودا نہیں ہوا یا اس نے اپنے اس کے مزاج کے خلاف اس کا بھاؤ لگایا تو غصہ آ گیا اس کو, چنے کھا چنے اتنے میں ملتا ہے. تو یہ لوگ بھی با اخلاق نہیں ہوتے, یہ مفاد پرست ہوتے ہیں. جتنے بھی یہ جنرلی بات کر رہا ہوں جو تاجر اور یہ نا, یہ عام طور پہ مفاد پرست ہوتے ہیں. اس نے اخلاق کا ثواب, اچھی طرح ملنے کا ثواب, مسکرانے کا ثواب تو اسی صورت میں ملے گا نا جب یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو, اپنا ذاتی مفاد ہو تو پھر وہ ثواب کا ملے گا. تو عام طور پہ یہ کام ہمارے یہاں ذاتی مفاد کے لیے کہ لوگ مجھے ملنسار کہیں, با اخلاق کہیں, میری ذات سے متاثر ہو جائیں, اس لیے بھی یہ ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق کے لیے اس کے فضائل پڑھے جائیں, اور اس کے نقصانات پر نظر رکھی جائے. کہ بد اخلاق جو ہوتا ہے نا یہ عام طور پر لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے, لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک بندہ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام یعنی عبادت کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے, اور کبھی بندے کو متکبر و سرکش لکھ دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں ہوتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میزان عمل میں, اس ترازو میں جس میں قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے, تو میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. تو بہرحال کہ حسن اخلاق تو اس کی میں نے کہا رہا کہ اس کی کافی وسیع ہے یہ. تو اس ضمن میں مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے, وہ مکارم الاخلاق امام طبرانی کی کتاب ہے, صدیوں پرانی کتاب ہے. تو اس کا نام رکھا اردو میں حسن اخلاق. تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لیجئے, زیادہ زخیم نہیں ہے, 90 صفحات ہیں, 90 پیجز ہیں اس کے, تو اتنا ہدیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اس کا. یہ لیجئے آپ پڑھیے, اس میں اخلاق, اس نے اخلاق کے فضائل, پھر یہ کہ اس میں وہی کہ کھانا پینا کھلانا, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا, اور یہ بہت ساری روایتیں, تو یہ سب یعنی حسن اخلاق میں, میں نے عرض کیا نا کہ پورا پورا مطلب بہت بڑا نظام ہے حسن اخلاق. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہو اخلاق ہو کردار سفرا, ہو اخلاق اچھا ہو کردار سفرا, مجھے متقی
صالحین. یہ اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا محمد شریف مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی کتاب ہے اخلاق الصالحین, اس میں بھی نیک بندوں کے اخلاق, یعنی اس طرح کے مضامین ایک آدمی حیران رہ جائے کہ کیا یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. تو یوں اخلاق کا جو ہے نا معنی بہت وسیع ہے. یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, مختصر سی کتاب ہے. تصوف کے اس میں مدنی پھول بہت پیارے پیارے.
پہاڑوں کی بلندی کی بات ہو یا سمندر کی گہرائی کی, خشک و تر کا ذکر ہو یا چاند ستاروں اور کہکشاں کا, سائنس نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے, جس طرح نماز کے اوقات میں سائنس ہماری مدد کرتی ہے اور ہم کہیں بھی ہوں وہاں کے نماز کے اوقات جان سکتے ہیں, کیا ہم سائنس کی مدد سے نماز کی طرح پورے سال کے چاند کا حساب نہیں لگا سکتے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
نماز کے اوقات میں یہ نا علم توقیت, اس کو سائنسدانوں کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے, اس میں بڑے بڑے علماء نے اس میں کام کیا ہے. اور نماز کے اوقات کی ترتیب سائنس سے نہیں ہوگی, علماء کی رہنمائی سے ہوگی. توقیت, علم توقیت یہ علم ہے جس جو مفتی کے لیے تو ضروری علوم میں سے ہے, اس کو معلوم ہوئی. اسی طرح وہ چاند کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس پر تو بالکل نصوص ہے کہ مہینوں کا جو اعتبار کیا جائے گا یا روزوں کا یا بقری تو حج, یہ سب چاند کے حساب سے ہی چلنا ہوگا. جو یہ سائنسی تقسیم اس میں توقید دان کی بھی نہیں چلے گی, بعض توقید دان بھی اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا اور فلاں تاریخ ہوگا, تو اس کا اعتبار نہیں ہے. رویت ہلال کا اعتبار ہے, رویت معنی دیکھنا, چاند دیکھنا, تو جو دیکھیں وہ گواہی دیں, پھر کون گواہی دیں, کب کتنے گواہ ہوں, یہ سب علماء فیصلہ کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے عبداللطیف اتاری ہند سے, محرم کے دنوں میں نکاح کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کنیت بھی عطا فرما دیں, میرے بیٹے کا نام محمد ہے اور پکارنے کے لیے حسان رضا.
محرم میں شادی کرنا جائز ہے, عاشورہ کے دن بھی شادی کسی نے کی تو جائز ہے, البتہ خاندانوں میں اس سے یہ کہ تنفیر کی صورت بن سکتی ہے, لوگ باتیں بنائیں گے اور ایک نفرت کی فضا ہوگی, تو اس لیے اگر نہ کرے نکاح کہ بعد میں کریں گے تاکہ خاندان میں فساد نہ ہو تو اچھی بات ہے, ورنہ شرعاً نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے کنیت حاصل کرنی ہو تو اس کا کوئی طریقہ؟
12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے بعد,
سبحان اللہ, فیس بک پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے امیر علیہ سنت کے اور اس پر مدنی چینل بھی دیکھا جا سکتا ہے. سہیل خان پوچھ رہے ہیں کہ کیا تعویذ پہن کر بیت الخلاء جا سکتے ہیں. یہ یوٹیوب پہ سوال ہے.
اگر وہ تعویذ پلاسٹک کوٹنگ کی ہوئی ہے, سلا ہوا ہے, جیسے پیک ہوتا ہے تعویذ, تو یہ اگر پہن کر گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ باہر رکھ کر جائے. البتہ یہ کھلا ہوا ہے نا, بالکل جیسے بعض تعویذ ایسے ہوتے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, تو یہ تو پہن کر نہیں جا سکتے. ہاں جیب میں رکھ لیا تو چھپ گیا تو اب جانے میں حرج نہیں ہے, مگر وہی کہ بہتر یہی ہے کہ باہر رکھ کر جائے. اب یہ دھات پر لکھے ہوتے ہیں لوگ یہ پہنتے ہیں, تو یہ تو مردوں کو تو پہننے کی بالکل اجازت ہی نہیں ہے کہ اس طرح وہ دھات کی زنجیر ہوتی ہے اس میں وہ لٹکا ہوتا لکھا ہوا. سونے چاندی کی بھی نہیں, کسی بھی میٹل, دھات مانے میٹل, میٹل کی نہیں, یہ نہیں پہن کر جا سکتے. عورتیں ہیں اس میں اگر لکھا ہوا ہے جیسے, تو اس کو بھی پہن کر اگر اسے پہنا ہے کوئی ایسا زیور کہ جس میں وہ لکھا ہوا ہے اللہ یا کچھ ایسا پاک نام, تو اس کو باہر رکھ کر جائے یا جیب میں چھپا دے. وہ عورتوں کے لباس میں جیب بھی کہاں ہوتے ہیں, یہ بیچاریاں خود بھی آزمائش میں رہتی ہیں, جیب نہ ہونے میں کوئی بھی چیز ہو تو اس کو رکھنے کے لیے جیب وہ کچھ رکھتی ہیں, بٹوا, پہلے بٹوے رکھتی تھی اب پرس رکھتی ہیں, یا پٹو, پرس اور بٹوا شاید ایک ہی چیز ہے, نام میں فرق ہے انگلش اردو میں. اچھا آج کل وائلٹ ہو گیا ہے. اچھا تو اب وہ وائلٹ رکھتی ہیں اور لٹیروں کے لیے آسانی رہتی ہے, اس میں بٹوا یا چھپا کے رکھتی تھی تو ان کے لیے دشواری تھی, اب وہ یوں لٹکا کے رکھتی ہیں تو لٹیرا دیکھے گا یوں جھپٹ کے لے جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو بی کوالٹی مال یہ شریعت میں ہم لوگ یہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں, اس کے لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ مال آتا ہے اس کے اوپر جو نا رف کیا ہوگا, اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوگا, یہ ہم لوگ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ شریعت میں اس کے کیا حکم ہے؟
کیا سمجھ؟ اچھا بی کوالٹی, اب وہ اگر وہ ہے مطلب اس میں کوئی فالٹ ہے, عیب ہے, تو گاہک کو بتا کر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دھوکے سے بیچیں گے تو اس کو ایک کوالٹی بولیں گے, اس کو آج کل تو وہ بولتے ہیں اپنے امپورٹ نہیں ایکسپورٹ کوالٹی, نہیں ایکسپورٹ بھی بولتے ہیں, ایکسپورٹ کوالٹی ہے, ایکسپورٹ کوالٹی ہے, یوں بول کے بیچتے ہیں. تو اگر واقعی ایکسپورٹ کوالٹی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ بولتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی ہے. تو اس طرح جھوٹ اور دھوکا دیں گے تو گناہگار ہوں گے, اور بتا کر دیں گے ایکسپورٹ کوالٹی میں بولتا ہوں, اب ایکسپورٹ تو کوئلا بھی ہو جاتا ہے اب, لیکن ایکسپورٹ کوالٹی یعنی سپر کوالٹی, بہت اچھی کوالٹی کو بولتے ہیں عام طور پہ, کہ جو باہر ملکوں میں بھیجی جاتی ہو, باہر ملکوں سے تو وہ اترے ہوئے کپڑے سیکنڈ ہینڈ کلوتھ یہ بھی آتے ہیں. تو ان مانو کر اس کو, مگر اس کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے. تو ایکسپورٹ کوالٹی بہت یعنی کہ عمدہ چیز کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ باہر بھیجا جاتا ہے, باہر لے کے دھوکہ نہیں دینا ہے. باقی بتا کر اگر اس کا جو بھی عیب ہے وہ بتانا ہوگا, پھر گاہک لیتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا فالٹ, ایسا اس میں نقص ہو کہ اس کو بیچنا قانونی جرم ہو, اور دونوں نے آپس میں تو پتا ہی ہے کہ اس میں ہے, تو اب وہ قانونی جرم کی وجہ سے وہ رکاوٹ الگ کھڑی ہوگی, تو اس قانون پر بھی عمل کرنا چاہیے جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اوصاف احمد یوٹیوب پر ابراہیم پور سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولی بھول گیا, تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, یہاں تک کہ اس نے نماز پوری کر لی, سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا, تو اب کیا کرے؟
یعنی اگر منافی نماز کو کام نہیں کیا, یعنی ابھی سلام پھیرا اور اسے یاد آ گیا, اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہے, مثلا کسی سے گفتگو نہیں کی, کچھ کھایا پیا نہیں, اور اسے یاد آ گیا کہ میرا جو ہے وہ قاعدہ اولی چھوٹ گیا تھا, اب وہ سجدہ صاف کر لے اور وہ سجدہ صاف کر لے گا اور اتحیات دوبارہ پڑھ لے گا, تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر نماز کے برخلاف کوئی کام اس نے کر لیا ہے ایسا کہ جو نماز میں نہیں کر سکتے، مثلا کسی سے گفتگو کی، اس نے کچھ کھایا پیا، اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، ایسا کوئی عمل کیا کہ جو نماز کے منافی ہے، تو اب اس کو یہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو اس صورت میں نماز واجب الادا ہی ہوگی. نوافل میں اگر قعدہ اولا نہیں کیا تو اس میں یہ ہے کہ آخر میں اگر سجدہ صاف کر لیا تو مکمل نماز اس کی ہو جائے گی، چاروں رکعتیں اس کی ہو جائیں گی.
اچھا،
کیونکہ اصل میں وہ ہے فرض کا، قعدہ اولا فرض ہوتا ہے نفل کے اندر، لیکن جب وہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس کی علت یہ ہے کہ وہ واجب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب سجدہ صاف کر لیا تو چاروں رکعت اس کی ہو جائیں گی، باہر شریعت میں اس کی صراحت میں جو ہے
سنت غیر موقعہ عصر کی اور عشاء کی جو پہلے ہوتی ہے نا، تو اس چار رکعت اس میں اگر قعدہ پہلا بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. کسی مریض کو پیشاب کا بیگ لگا ہو جس کا ٹائم بھی 2 یا 3 ماہ تک ہو تو وہ اپنی نماز کیسے ترکیب کرے؟
یورین بیگ لگا ہوا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ اس کو نکال کر یعنی کہ بچ جائے، تو اب یہ کہ معذور شرعی کے حکم میں آئے گا یہ، تو 2 مہینے کے لیے ہو یا 2 دن کے لیے ہو، یہ شرعی طور پر معذور ہے، اس پر معذور شرعی کے احکام آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معذور شرعی کے احکام نماز کے احکام میں آپ کو مل جائیں گے، تفصیل اس کی، مزید تفصیل بہار شریعت کے دوسرے حصے میں مل جائیں گے، جلد پہلی والیوم فرسٹ اور حصہ دوسرا.
تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سارا جو ہے یہاں پہ سامان ہے، مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے، تو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں بہت سارے کہ ہمارے کو بھائی فلاں چیز چاہیے، اور وہ فلاں چیز کوئی سی بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ہم اکثر جو ہے ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ارینج کر دیں گے، اور ارینج کرنے کے اندر جو ہے وہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے، وہ ہم ان سے طے کر لیتے ہیں اور پیسے بھی ان سے طے کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آگے سے کتنے کی ملے گی. جب وہ چیز آتی ہے ہمارے پاس، پھر ہم طے کردہ جو رقم ہے وہ ان سے حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے سودا کرنا آیا کہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری دفعہ جو ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ جب تک چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو، آپ کی ملک میں نہ ہو، آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا کہ یہ صحیح ہے طریقہ کار یا نہیں ہے. اچھا، اس طریقہ کار کے اندر تھوڑی سی وضاحت میں اور کرنا چاہتا ہوں. وہ وضاحت یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں طے کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے کہ بھائی ایک چیز بالفرض وہ ایک ہیڈ لائٹ لینے کے لیے آتا ہے کہ فلاں گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ چاہیے، اور وہ ہیڈ لائٹ ہم جو ہے وہ 5,000 روپے کی طے کرتے ہیں، اس کے اندر دن طے کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد ملے گی. جب وہ ایک ہفتے کے بعد ہیڈ لائٹ آتی ہے، وہ ہیڈ لائٹ اگر ٹوٹ جائے تو اس کے اندر جو ہے کسٹمر کے پیسے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے پیسے جو ہے اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارا ہوتا ہے، کسٹمر کا نقصان نہیں ہوتا ہے. اور آنے کے اندر اگر ہیڈ لائٹ کو کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ کسٹمر سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ کسٹمر کو ہم نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ صاف آئے گی، اب آنے میں اگر کوئی خرابی ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ سے جو ہے نئے سرے سے کسٹمر سے ڈیل ہوتی ہے، جو ہم نے طے کیا ہوا ہوتا ہے پھر ایک نیا معاملہ طے کرتے ہیں اس سے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس طریقے سے کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے.
پورا سوال سنا.
یہ جو صورت بتا رہے ہیں اس میں تو بالکل واضح ہے کہ جو یہ خود بتا رہے ہیں یہ بے قبل القبض ہی ہے، یعنی ابھی قبضے میں چیز آئی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو بیچنا. ایک تو وعدہ بے ہوتا ہے کہ سودا کر لیا کہ ہم بعد میں اتنے میں بیچ دیں گے، اتنے میں خرید لیں گے، میں منگوا لیتا ہوں، اتنے میں آپ کو مل جائے گی، اتنے میں آپ کو بیچ دوں گا. اسے وعدہ کیا اور اسے وعدہ ہی سمجھا گیا، ایک دوسرے پر لازم نہیں ہے نہ خریدنا نہ بیچنا، یہ ایک وعدے کی صورت ہے. لیکن یہ تو باقاعدہ جو انہوں نے تفصیل بتائی ہے اس میں تو یہ سودا لازم ہو جاتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ آ گئی تو پھر دوبارہ یہ سودا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سودا کر لیا تھا، اس کو لازم سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ چیز ہی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس طرح سودا کرنا تو جائز نہیں ہے.
اگر ایسا معاملہ ہو تو ان کو کرنا کیا چاہیے کہ میرے پاس آئٹم نہیں ہے تو میں آپ کو آئٹم ارینج کر لوں گا؟
صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وعدہ کر لے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز ارینج کر دوں گا، اس وقت پھر اس کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے میں آپ کو بیچ دوں گا.
یا اس وقت ہم سودا کر لیں گے آپس میں جو بھی طے ہو جائے.
وعدہ کریں یعنی سودا جب تک چیز ہینڈ اوور نہیں ہے اس کے اس وقت تک وہ اس کو بیچے نا.
یوٹیوب پہ جو سوالات کا سلسلہ ہے, جابر حسین عرض کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا سے, کہتے ہیں کہ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر مرغی اذان دینے لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا اس کے انڈے اور گوشت کھا سکتے ہیں؟
یہ لوگوں میں بدشگونی مانی جاتی ہے, مرغی اذان دے تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں, یہ منوس ہے, معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو مرغی ابھی کبھی اذان دے بھی دے تو ایک آدھ دے دے گی مگر وہ بھی کلیئر نہیں دے گی, ایسے وہ اذان نما کچھ وہ کرے گی کیا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے, انڈے بھی کھا سکتے ہیں اس کے, گوشت بھی کھا سکتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, خالی یہ عوامی ڈھکوسلے, اس کی طرف توجہ نہ دی جائے کہ بدشگونی شرعاً جائز بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی, اس کا نام ہے بدشگونی. یہ پڑھنے جیسی آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار اب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بدشگونی کس کو بولتے ہیں. اس کو ضرور حاصل کیجئے, یہ بھی اس کو 100-125 پیج ہوں گے, اتنے ہی ہوں گے, اتنی بڑی نہیں ہے, اس کو ضرور لیں اور اس کو پڑھیں, یہ بہت ضروری علم ہے اس میں.
بابا اس میں تو یہ جتنے بھی اطراف گاؤں والے آئے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ کسی شہر سے گھر جانا ہے تو تحفہ لے کے جانا ہے, تو یہ تو اگر چاہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے, کتابیں لے جائیں, رسالے لے جائیں, علم دین کا خزانہ ہو جائے.
اس میں بہت بدشگونیاں عوام میں بہت پائی جاتی ہیں, کوئی سفر کو منوس بولتا ہے ہمارے سفر کو, کوئی فلاں تاریخ منوس ہے تو اس میں بدشگونی, تو بلی آڑے آ گئی تو یہ ہو گیا, تو آنکھ پھڑکی تو یہ ہو گیا, اور یہ طرح طرح کے یہ لوگوں میں باتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ سینہ مدینہ ہو جائے گا, اس کو ضرور حاصل کیجئے اور لے جائیں تحفے میں بانٹنے کے لیے بھی.
بلکہ ایک بڑا پیارا تحفہ مکتبۃ المدینہ نے ہمارے اطراف گاؤں کے اسلامی بھائیوں کے لیے تیار بھی کیا ہے, اور امیر علیہ سنت نے گزشتہ دنوں اس پر اپنی دعاؤں سے بھی نوازا ہے جو اس کو خریدے. ہر ہفتے ایک رسالے کی ترغیب امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں, 54 رسالوں کا ایک بڑا خوبصورت پیکٹ, یہ 750 روپے کا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہدیہ مقرر کیا ہے. آئیے امیر علیہ سنت کی ہم دعا سنتے ہیں. دعا عطار.
شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بوقت شہادت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. اس نسبت سے وہ 56 رسالے جو ہر ہفتے مطالعے کے لیے اعلان ہوتا ہے, ان کا ایک حسینی باکس مکتبۃ المدینہ کی طرف سے تیار ہو رہا ہے. یا اللہ جو یہ باکس خریدے اور جو رسالے ادھورے ہیں وہ یہ پڑھ لے, یا جو پورے دوبارہ پڑھ لے, انہیں امام حسین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما. آمین. بجاہ نبی لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو خرید لے کسی کو تحفے میں دے دے, اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. یا اللہ جو اس کے خریدنے کی کسی کو تلقین کرے اور وہ خریدنے میں کامیاب ہو جائے, اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو تعالی علی محمد.
پاپا یہ بڑا خوبصورت پیکج جو ہے وہ تیار کیا ہے ہمارے اسلام.
اچھا یہ اطراف گاؤں والوں کے لیے ہے؟
نہیں سب. آج خوبصورت
سب کے لیے. شکریہ. سب خریدیں, اطراف گاؤں والے بھی خریدیں, اطراف شہر والے بھی خریدیں, خود اس شہر میں جو رہتے ہیں باب المدینہ میں وہ بھی اس کو خریدیں, سب خریدیں اس کو.
دیگر شہروں میں بھی دستیاب ہے مکتبۃ المدینہ پر, تو اس کو حاصل کریں.
پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ ادھر اسکریپ کے کام کے اندر بوروں میں کبھی کبھار یعنی کہ قرآن مجید بھی آ جاتے ہیں, اگر نظر آ جاتے ہیں تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے, ورنہ بورے سیٹنگ کرنے میں ان کے اوپر چڑھنا بھی پڑتا ہے, اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیں گے؟ شریر رہنمائی فرما دیجیے.
مقدس ورق
قرآن پاک,
ہاں
یعنی یہ اس کا اسپیس کام کرتے ہیں تو یہ بورے وغیرہ آتے ہوں گے تو بورے کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، قرآن کریم بھی بسا آ جاتا ہے تو نظر آتا ہے تو ہٹا دیتے ہیں، ورنہ پھر ان کا کہنا ہے کہ بوروں پر چڑھ کے ہمیں سیٹنگ بھی کرنا پڑتی ہے،
دینی کتابیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں
جی،
لوہے کی اشیاء، ٹین کی اشیاء، اس طرح جیسے یہ جو کام ہوتا ہے ان کے کباڑیا والوں کا ان کے پاس آتے ہیں، اس میں بعض اوقات یہ بھی نکل آتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟
جب قرآن قریب پکا پکا معلوم ہے کہ اس کے اندر تشریف فرمائے، پھر تو ہر مسلمان خود سمجھتا ہے کہ اس پر وہ کیسے پاؤں رکھے گا، اور اگر پکتا ہی نہیں ہے اور وہ اوپر آ گیا تو ظاہر اس پر کیا گناہ ہوگا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. مدینہ تاری باب المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی جمائی لیتا ہے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جمائی کیوں آتی ہے؟
تو ان کو آتی ہوگی، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی جمائی لے، اور جمائی ہماری میمنی میں تو داماد کو بولتے جمائی، ہماری زبان میں وہ یہ نا یوں کرتے نا کر کے، یہ اس کو جمائی جما ہی، ہاں جما ہی بولتے، اور پنجاب میں اوباسی بولتے پنجابی، تو یہ دیکھ کر دوسروں کو آتی ہو کبھی غور کیا نہیں ہے، اگر کسی میں اتفاق سے آ گئی تو چلو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیا کر سکتے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کو پیاس لگتی ہے نا، اور اگر وہ پانی مانگتا دوسرے کو دیکھ کے لگتی ہے، کچھ اسلامی بھائی جا رہے ہیں، ایک کو پیشاب لگا اور رکا اور دوسرے کو پیشاب لگے گا. اچھا، اور تراویح میں خاص کر یہ مناظر ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایک کھانستا ہے نا تو وہ دوسرے کو بھی یاد آتا ہے، وہ بھی ریپلائی دیتا ہے کھانس کے، پھر تیسری طرف سے کوئی کھانسی آتا ہے، پھر وہ مسجد گونج اٹھتی ہے کھانسیوں سے، شاید ایسا بھی ہوتا ہے رمضان شریف میں. کباب پکوڑے سموسے بول رہے ہوتے ہیں کیا لوگوں کے، نفسیاتی اثر ہوتا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، راشد خان قائم خانی ہے، پوچھ رہے ہیں باپا کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے؟
معاذ اللہ.
کسی نے اس طرح کہا، میں نے منع کر دیا، مگر درست مجھے بھی معلوم نہیں، برائے مدینہ توجہ فرما.
یہ نہ کہا جائے کہ نبی، یعنی کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارے ہاں یہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نبی کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ نفرت کریں، گھن کھا کر دور بھاگے. تو کسی کے بدن میں کیڑے پڑنا بہت گھن کی بات ہے. آپ نے ویسے عام طور پہ کسی عام آدمی میں بھی دیکھے نہیں ہوں گے کہ اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں، اب کسی کے پڑتے بھی ہوں گے، لیکن کتنی نفرت کی بات ہے، گھن کی بات ہے. اور نبی کے جسم کو تو وفات کے بعد بھی مٹی پر حرام کیا گیا، زمین کی مٹی بھی اس کو نہیں کھا سکتے، تو کیڑے کی کیا مزہ لے جو کھائے گا. تو یہ لوگوں میں مطلب غلط مشہور ہے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
محرم الحرام کے تعلق سے چند کالز ایک ساتھ چلا گیا.
ہند گجرات جام نگر سے سلی اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر السنت کی بارگاہ مرضے کے محرم کے چاند نکلتے ہی بعض عورتیں اور مرد چمپل پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری منت ہے، تو ایسی منت رکھنا کیسا؟
ابو حامد محمد عمران اتاری ہند پونا سے یہ ارشاد فرمائے کہ ایک بات عام ہے کہ جن کا نیا نکاح ہوتا ہے اور ان کے نکاح کے پہلے سال میں جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے یا سفر کا مہینہ آتا ہے تو اس کا جو چاند ہوتا ہے یہ جو اس گھر کی بہو ہوتی ہے وہ سسرال میں یہ چاند نہ دیکھے بلکہ اپنے مائکے چلے جائے یا سسر کا گھر چھوڑ کے کوئی دوسرے جگہ جائے اس گھر میں چاند نہ دیکھے ایسی بات کہی جاتی ہے یہ کہاں تک درست ہے برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں
احمد رضا عطاری سہن کولکتہ ہند عطاری کابینہ ماشاء اللہ مرشد کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے طرح طرح کے لوگ معاملات میں پھنس جاتے ہیں کوئی اس مہینے مچھلی نہیں کھاتا تو کوئی نئے کپڑا پہننا اس دن تک مایوس سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی لنگے پر گھومتا ہے تو کوئی نیا چیز خرید نہیں سکتا پہن نہیں سکتا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ یا کیا یہ سب درست ہے
چپل پہننے کے تعلق سے جو ننگے پاؤں رہنے کے تعلق سے تو میں نے پڑھا تھا احکام شریعت میں شاید پڑھا تھا یا فتح رضویہ میں بھی ہوگا کہ سوگ کی نیت سے اگر ننگے پاؤں رہتا ہے تو سوگ تو حرام ہے محرم شریف کیونکہ اب مطلب وہ تین دن سوگ کے ہوتے ہیں اور بیوی پر اپنے شوہر کی موت کے چار مہینے دس دن سوگ ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پھر بھی تین دن کی میت کے سوگ کے بعد بھی کوئی ننگے پاؤں رہنا یہ تو لوگ نہیں رہتے ننگے پاؤں تو ویسے اگر کوئی ننگے پاؤں رہتا نہیں پہنتا چپل تو گناہگار نہیں ہے لیکن اگر غم کی وجہ سے سوگ کی وجہ سے ہے یا مطلب یہ ترکیب سوگ والی کہ محرم کے ان دس دنوں میں نہیں پہننا ہے منت یہ منت بھی اس طرح کی منت کوئی واجب نہیں ہے نہ اس میں کوئی فضیلت کی بات ہے تو اسی منتیں بھی نہ مانی جائے سوگ کی وجہ سے حرام ہے اگر سوگ غم کی وجہ سے کرتا ہے تو اسی طرح اور نئے کپڑے نہ پہننا وغیرہ یہ جتنے بھی کام بتائے نا اس طرح کے تو اگر سوگ کی وجہ سے کرتا ہے ایسا کوئی تو یہ گناہگار ہوگا محرم میں اس طرح کرتا ہے تو یہ بہت سارے ڈھکوسلے ہم پہلے میں نے آنکھ کھولی ہے چھ مہینے کا تھا جب سے ایک باب المدینہ کا علاقہ گو گلی وہاں گوشت کی مارکیٹ نیچے ہمارے گھر کے گوشت کی دکانیں لگتی تھی تو عاشورے کا دن آتا تھا نا تو وہ گوشت کی دکانیں بند ہوتی تھی اور یہ ہم سنتے تھے کہ عاشورے کے دن گوشت نہیں کھانا چاہیے پھر آہستہ 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 دکانیں شروع ہو گئی اب کمال کی بات ہے کہ اب بھی بعض لوگ نہیں کھاتے کھچڑا کھائیں گے آپ کو پتا ہے کھچڑے کا نام ہے اصل لحیم لحیم لحم سے بنا لحم مانے گوشت یعنی کھچڑے کا اہم حصہ تو گوشت ہے گوشت کو وہ گٹائی کر کے اس کے ریشے اس میں میرا خیال ہے کھانے پینے کے تعلق سے تو سب کو معلوم ہوگا یہ کوئی شریف مسئلہ تو میں بتا نہیں رہا کہ آپ بولے یار مجھے پتا نہیں ہے تو یہ لحیم پھر اس کو قوم نے بنایا حلیم حلیم اللہ کا نام ہے تو اس لیے ہم حلیم بولنے سے بچتے ہیں حلیم بولتے ہیں لوگ تو گناہ نہیں ہے تو ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا نام ہے اس لیے تو خیر اور کھچڑا بھی اس کو بولتے ہیں ہم کھچڑا بولتے ہیں اس کو تو یہ کھچڑا ان دنوں میں گوشت نہیں کھاتے تھے اور مجھے یاد پڑتا کھچڑا پھر بھی چلتا تھا نیاز میں تو یہ مطلب عجیب منطق ہے کہ کھچڑے میں گوشت کھاؤ اور قورمہ بنا کے مت کھاؤ سالن بنا کے مت کھاؤ پلاؤ بنا کے مت کھاؤ گوشت تو یہ اب مچھلی کو بھی پروٹیکشن مل جاتا ہے ان دنوں میں بتایا نا مچھلی بھی نہیں کھاتے تو اللہ بہتر جانے اگر ایسا ہے تو مچھلی بھی کھا سکتے ہیں گوشت بھی کھا سکتے ہیں سال میں کوئی ایسا دن گھڑی گھنٹہ نہیں ہے جس میں گوشت یا مچھلی کھانا شرعاً منع ہو جاتا ہو کوئی اور وجہ منع کی ہو تو وہ الگ بات ہے یہ مطلب اس طرح منع نہیں ہوتے یہ لوگ اسی طرح شادی سارا سال کر سکتے ہیں کوئی گھڑی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں شادی منع ہو لیکن پھر مستثنیات ہوتی ہیں جیسے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا یا جو عورت عدت میں ٹھیک ہے نا طلاق کی عدت میں مثلا شوہر فوت ہو گیا نہیں طلاق کی عدت میں بلکہ شوہر فوت ہو گیا تب بھی عدت میں وہ تو عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا بلکہ نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے تو یہ کیا اس مخصوص عورت کا مسئلہ ہوا لیکن یہ کہ جنرلی مطلب یہ کہ نکاح کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں نکاح کرنا منع ہو جائے نہ محرم میں نہ سفر میں، کبھی بھی منع نہیں. سفر میں بھی لوگ مخصوص تاریخوں میں نہیں کرتے کہ معاذ اللہ بولتا یہ منوس ہے. حدیث میں، حدیث پاک میں یہ پرانے اوہام اور وہم ہے. حدیث پاک میں فرمایا لا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں ہے. پہلے بھی یعنی دور جہالت میں بھی سفر کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. وہی باتیں ہو سکتا ہے اب وہ چلی آ رہی ہیں، یا نئے اس میں کچھ شگوفے پھوٹے یا کانٹے نکلے جو مطلب ہمارے اعمال نامے کو چپ چپ کے خراب کر رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے وہم پالتے ہیں. تو کوئی ایسی مطلب کوئی چیز بھی منوس نہیں ہوتی.
پاپا ایک سوال اس بارے میں بھی تھا کہ بہو محرم کا چاند سسرال میں نہ دے.
ہاں اس میں یہ بھی بس ڈھکوسلا ہے لوگوں کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. چاند نہیں دیکھے سے مراد یہ ہوتا ہوگا کہ محرم شروع نہ ہو، سسرال میں یہ میک کے چلی جائے. وہ نابینا تو چاند کیسے دیکھے گی، آنکھیں کمزور ہیں چاند کیسے دیکھے گی. اور پلازا ہے ویسا کہ چاند کا گھروں سے نظر آتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے. تو ویسے بھی کون سا چاند دیکھنے کا رواج ہے محرم کا؟ چاند لوگ عید کا دیکھتے ڈھونڈتے عید کا چاند، باقی اور چاند کا دیکھتے. تو بارہ لے کے یہ بھی ڈھکوسلا ہے، غلط ہے کہ محرم کا چاند نہ دیکھے اور میکے میں چلی جائے. کوئی حرج نہیں سسرال میں رہے، میکہ نہ ہوا تو کیا کرے گی؟ یتیم جتیم ہو بالکل، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ والی ہے نہ وارث ہے، اور شادی کر لیے اس کو کہاں بھیجو گے؟ دارالامان میں بھیجو گے کیا؟ میکہ ہی نہیں ہے جس کا، تو وہ کیا کرے گی؟ تو سسرال ہی میں تو رہے گی نا. تو میکہ ہو یا نہ ہو ہے نا، کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے کہ محرم میں یہ اپنے سسرال میں نہ رہے. یہ بالکل عوامی بس یہ وہمات ہیں، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سید اشفاق اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سیدوں کی نسل صرف امام زین العابدین سے چلی ہے؟
سیدوں کی نسل بی بی فاطمہ شہزادگان، امام حسن اور امام حسین سے چلی ہے. اب حسینی سیدوں کی جو چلی ہے نا نسل، یہ امام زین العابدین سے چلی ہے. اور حسنی سیدوں کی نسل امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی پائے گئے تھے اور شہید سمجھ کر یزیدی چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور پھر یہ کہ جو قریبی مقام کو غادریہ تھا گاؤں، وہاں سے لوگ آئے تھے اور ان کو یہ زخمی ملے تھے. پھر ان کا علاج معالجہ ہوا اور 98 ایئرس عمر تک انہیں یہ زندہ رہتے اور بہت بڑے عالم بنے تھے. تو ان سے حسنی سیدوں کا سلسلہ چلا. تو امام زین العابدین سے صرف حسینی سیدوں کا سلسلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا امام حسن کے اور شہزادگان بھی تھے جن سے یہ حسنی سیدوں کا ہے نا، تو اور شہزادوں سے بھی امام حسن کے جتنے بھی بیٹے تھے ان جن جن سے نسل چلی نا، وہ سب حسنی سید کہلائیں گے. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے امام زین العابدین جو کربلا میں تھے اور شہید نہیں ہوئے، بیمار تھے، اور ان سے حسین سیدوں کی وہ نسل باقی رہی. یہ
امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی فاطمۃ الصغریٰ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا، اور ان سے سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت ہوئی تھی. یہ پہلے حسنی حسینی سید تھے،
پہلے حسنی سید،
حسنی اور حسینی سید دونوں.
حسنی حسینی بیٹی سے نسل کیسے چلے گی؟
ماں کی طرف سے نسبت، اسی کو حسنی حسینی بولتے ہیں نا، کہ غوث پاک کو حسنی حسینی سید اسی لیے بولتے ہیں کہ ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے وہ حسنی سید تھے.
چند سوالات ایک ساتھ.
میرا نام عبد المجید قادری ہے اور میرا کام ہے نا عمرے کا، اور یہ حج پہ عمر پر لوگ جاتے ہیں، اس احرام بیلٹ وغیرہ میرے سے لے کے جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ کسٹمر سوال کرتا ہے کہ یہ بیلٹ جو ہے سلاوا ہے، اور مردوں کو جو ہے نا بغیر سلاوا ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ علماء کرام سے سنا ہوا ہے کہ یہ بیلٹ جو ہے نا وہ پیسے رکھنے کی نیت سے اور پاسپورٹ رکھنے کی نیت سے باندھا جا سکتا ہے. تو ہم ان کو یہ گاہ کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بول دیتے کہ بھائی اگر اور بھی زیادہ آپ کو بات سمجھنی ہے تو آپ اپنے ان میں کراؤں سے معلومات کر لیں. بعض اب گاہک آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی ہم دبئی سے جا رہے ہیں, ہم بحرین سے جا رہے ہیں, تو ہم احرام کراچی سے باندھے یا ہم وہیں جا کر باندھے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی احرام جو ہو میقات سے پہلے باندھنا چاہیے. تو بحرین میں باندھے یا آپ مسقط سے باندھے تو وہاں پر میقات تو آتی نہیں, تو آپ کراچی سے باندھ کے نہ جائیں بلکہ آپ وہیں سے باندھ کے جائیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی اگر ہم اتنا معلومات ہم بھی نہیں رکھتے پھر بھی یہ بھی بات جو ہے نا آپ اپنے عمرہ کراؤ سے معلومات کر کے پھر آپ احرام باندھ کے جائیں. ہمارا اگر اس طرح گاہک کو بولنا اور اس طرح گاہک کو سمجھانا ہمارے لیے کیسا ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائیے.
میرا نام محمد سکندر ہے, میں بات کر رہا ہوں بولٹن مارکیٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کام ہے عمرے وغیرہ کے حوالے سے, حج پہ لوگ جاتے ہیں عمرے کے حوالے سے, تو کچھ لوگ آتے ہیں ہم لوگ کو بولتے کہ یار یہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے, موزے پہن سکتے ہیں, بنیان کے حوالے سے کہ بنیان ہم پہن سکتے ہیں, آپ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کریں گے تو تاکہ ہم کسٹمر کو یہاں پر ڈیل کر سکے کہ اور ان کو بتا سکے کہ ہاتھوں میں انگوٹھے پہن سکتے احرام کی حالت میں. بعض اوقات لوگوں کو کچھ پتا ہوتا نہیں ہے, وہ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں, ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا حالانکہ ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں یہاں پر. تو اس حساب سے لوگ ہم سے جب پوچھتے ہیں نا کہ ہم جیسے احرام کی حالت میں ہم انگوٹھے پہن سکتے ہیں یہاں تک کہ موزے پہن سکتے ہیں, تو ہم ان کو پھر صحیح طرح بتا نہیں سکتے. تو اس حساب سے ہم یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ یہ ان سوالوں کا ہم کیا جواب دیں.
میرا نام محمد سلمان ہے, میری دکان بولٹن مارکیٹ میں احرام کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کسٹمر آتے ہیں احرام وغیرہ کے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ بیلٹ بیچ رہے ہیں تو یہ تو احرام میں جائز نہیں ہے, یہ سلائی والا بیلٹ ہے, تو اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں احرام کے اوپر جو بیلٹ سلائی والا ہم بیچ رہے ہیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے.
بیلٹ چاہے سلائی والا ہو یا بغیر سلائی کا, یہ احرام کسنے کے لیے اگر باندھتے ہیں تو مکرو لکھا ہے اس کو. ویسے اگر پاسپورٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, بیلٹ باندھ سکتے ہیں. پاسپورٹ ہے, رقم ہے, اس کی ضرورت پڑتی ہے اور کاغذات تسبیح وغیرہ. تو اچھا سلا ہوا لباس پہننا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. احرام جو ہے نا یہ بغیر سلا ہوا ہو, ورنہ تو چپل میں بھی سلائی ہوتی ہے بعض اوقات, اور چپل میں اگر چپل ایسا ہو کہ جس کا ابھرا ہوا ایسا جو پاؤں کا ہے نا تو وہ نظر آتا ہو, جیسے کہ وہ ہوائی چپل جس کو بولتے ہیں, تو ہوائی چپل پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے سلے ہوئے ہوں. اسی طرح چادر سلی ہوئی ہوتی ہے وہ بلینکٹ, تو وہ بھی اوڑھ سکتے ہیں. جیسے سردی لگ رہی ہے آپ کو اپنے اوڑی نہیں لگی سردی, پھر بھی اوڑھ سکتے ہیں, کناری سلی ہوئی ہوتی ہے اس کی. تو یہ پہننا نہیں ہے نا لباس. تو بہرحال کہ بیلٹ کا جو میں نے عرض کیا تو وہ دونوں صورتیں میں نے آپ کو عرض کی. اچھا اسی طرح وہ بنیان نہیں پہن سکتے, بنیان نہیں پہن سکتے, موزے نہیں پہن سکتے. عورتیں پہن سکتی ہیں, عورتوں کو سلائی والا کپڑا پہننا منع نہیں ہے. عورتوں کا تو احرام یہی ہے کہ یہ جو حسب معمول جو ان کا لباس ہے یہ پہنے. البتہ عورت کو یہ کہ چہرے پر کپڑا نہ آئے, چہرہ چھپانے کے لیے کوئی کتاب وغیرہ گتا یہ آڑے رکھ لے عوام کی موجودگی میں. آپ کو مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں, غلط مسئلہ اگر ہو گیا تو گناہگار ہوں گے نا, تو اس لیے وہ آپ دارالفتا اہل سنت کا فون نمبر رکھ لیں اپنے پاس. اگر کوئی چہیتا گاہک ہے اس کو جواب دینا ضروری ہے تو دارالفتا اہل سنت کا فون ملا کر اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہاں آپ مسئلہ پوچھ لو. یہ بہت ہی انسب طریقہ ہے اور محفوظ طریقہ ہے. باقی رفیق الحرمین اپنے پاس رکھ لیں, رفیق الحرمین یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً مل سکتی ہے, یہ رکھ لیں. بلکہ اپنی دکان پہ بھی اس کو رکھیں, دوسروں کو گاہک کو دے, ثواب ملے گا. عمرے والے کے لیے رفیق المعتمرین اور حاجیوں کے لیے رفیق الحرمین. تو اس کے آخر میں سوال جواب جو ہے نا یہ بہت سارے سوالات آپ کو ایسے مل جائیں گے جو عوام آپ سے کرتے ہوں گے، اس کا جواب اس میں موجود ہوگا. آپ تھوڑی اسٹڈی کر لیں مگر زبانی جواب نہ دیں. آپ اسٹڈی کر لیں، صفحہ نمبر وہ ڈھونڈ کے اس کو پڑھا دیں کہ دیکھو یہ جواب اس میں لکھا ہوا ہے. میں زبانی اس لیے منع کر رہا ہوں دینے کا کہ یہ جواب دینا مسئلے کا ہر ایک کا فیلڈ نہیں ہوتا، یہ اس کی بازو کا صورتیں ہوتی ہیں سوال کے جواب کی، تو اس لیے وہ جواب میں غلطی ہو جاتی ہے. تو لکھا ہوا جو بھی ہے وہ کتاب میں وہ اس کو پڑھا دیں گے، یہ ہے جواب اس کا، اس میں آپ کی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. رفیق الحرمین پیج نمبر 82 پر ایک ہے عنوان، یہ باتیں احرام میں جائز ہیں. تو اس میں انگوٹھی پہننا جائز لکھا ہے. بہرحال یہ کہ انگوٹھی وہ ہو کہ جو جائز انگوٹھی ہے، 4.5 ماشاء یعنی 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرامز 374 ملی گرامز، یہ 4.5 ماشاء کہلاتا ہے. تو اس سے کم ہو تو مسئلہ نہیں ہے کہ 4 گرام 373 ملی گرام تو یہ صحیح ہو گیا. ایک نگ ہونا ضروری ہے، نگ کیا وزن کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں ہے، ایک سے زیادہ نگ نہ ہو، بغیر نگ کی بھی نہ ہو. تو وہ ایک نگ والی انگوٹھی جائز انگوٹھی اس نے پہنی ہے، اس کی بھی نگ ہتھیلی کی طرف رکھے، عورت اوپر رکھے گی کہ وہ زینت کی وجہ سے اس کو ہتھیلی کی طرف رکھنے کی ترکیب کرنی ہے.
آپ نے دکانداروں کو مدنی پھول تو عطا فرمائے تھے اس سوال کے جواب میں، لیکن مجھے یہ تھا کہ شاید آپ خریدنے والے کو بھی، کیونکہ خریدنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ احرام بیچنے والوں کی دکان میڈیکل اسٹور ہے، کہ میڈیکل اسٹور پر جا کر بولو کہ کیا کروں، کون سی دوائی لوں، تو میڈیکل اسٹور والا آپ کو دوائی کیسے بتائے گا؟
بتاتے ہیں
آپ، میں یہی کہتا ہوں. تو یہ جس طرح میڈیکل اسٹور والا کیا 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 دے دے گا، تو یہ عوام کو اتنا نہ سمجھ پڑے کہ سوال پوچھنا کس سے چاہیے. یعنی جس سے احرام کی سائز پوچھنی ہے، کوالٹی کا معیار پوچھ، کوالٹی معیار کی بات کرنی ہے، اس سے شرعی مسائل پوچھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر عوام، جیسے ماشاءاللہ ابھی ہزاروں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت آپ کے سامنے ہیں، مدنی چینل پر ہیں، کہ سوال پوچھنے کے لیے عوام کو کیا کم سے کم عوام کا معیار کیا ہے کہ عوام اگر سوال پوچھنا چاہتی ہے تو کس سے پوچھے؟
علماء سے، دارالفتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے تو موجود ہے الحمدللہ. دکانداروں سے مسائل نہیں پوچھے جا سکتے، جو چیزیں بیچتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ سفر مدینہ،
ہاں میقات، وہ بحرین اور دبئی اور بتا رہے تھے، تو یہ صحیح ہے کہ احرام مکہ شریف جس کو جانا ہے اس کے لیے یہ واجب ہے، کمپلسری ہے کہ وہ میقات سے پہلے پہلے احرام ہو، یعنی احرام کے ساتھ وہ میقات کے اندر داخل ہو، ورنہ دم واجب ہوگا. یہ سارا سال یہ حاجی کے لیے نہیں ہے، سارا سال جو بھی مکہ شریف جانا چاہتا ہے میقات کے باہر سے، جو مکہ شریف جانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ اس کا احرام ہو. اچھا اب اگر کوئی مکہ شریف نہیں جانا چاہتا، جیسے باب المدینہ سے کوئی جدہ شریف جانا چاہتا ہے، نوکری ہوتی ہے لوگ آتے جاتے ہیں، تو جانا ہی جدہ شریف ہے، نیت یہی ہے میں جدہ جا رہا ہوں، تو جدہ ہے میقات کے اندر، تو اب جدہ شریف جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے. پھر اب جدہ شریف آ گیا، پھر اب اس کو مکہ شریف جانا ہوا یا مکہ شریف جانا ہے، تو اب بغیر احرام کے مکہ بھی جا سکتا ہے کیونکہ میقات کے اندر ہے، ہل کے اندر ہے، تو اس کے لیے بھی احرام کی ضرورت نہیں ہے.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حج کی، عمرے کی، احرام کی باتیں ہوئی، آئیے امیر علیہ سنت کے سفر حج میں منا کے کچھ مناظر اور امیر علیہ سنت کے کچھ مدنی پھول دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
ماشاءاللہ مساجد بنانے کی اس وقت ترکیب جاری ہے، اس وقت مینا میں امیر سنت ابھی جمیل بھائی، یہ اتا والا بورے والا، ان سے پہلا نے مینا کی مسجد بنانے کی نیت کروائی ہے، اور یہ ہمارے
مظہر جمیل کٹی، حاجی مظہر جمیل کٹی،
حاجی مظہر جمیل صاحب ہیں گجراوالا کے، انشاءاللہ ان کو امیل سنت نے بھی
فیضان عرفات،
فیضان
فیضان عرفات
سبحان اللہ، اور بوٹا بھائی
حاجی بوٹا فیضان مزدلفہ فیضان مکہ، فیضان کعبہ،
مسجد بنانے کی نیت کرنے والا فیضان کعبہ،
حاجی اسد فیضان کعبہ، فیضان عرفات والی مسجد،
اور کچھ پارٹیاں مینا شریف میں ملنے آ گئی تھی تو میں نے پھر اب ہمارا دھندا یہی ہے نیکی کی دعوت، تو یہ مسجد بنانے کچھ اپنے ترغیب دین کو، اب اللہ کرے یہ دیکھو وہ مینا میں وعدے کیے ہیں 1,00,000 ہے، اب اللہ کرے یہ بنا لیں اپنے کہے کی لاج رہ جائے ان کے جوش میں، بعد اوقات آدمی ہاتھ دھو کے دیتا ہے بعد میں پھر آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، یہ تھے مالدار لوگ تھے تو انشاءاللہ یہ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ۔
بابا یہ ہمارے اطراف کے بھی کثیر عاشقانے صحابہ اہل بیت حاضر ہوئے ہیں، مدنی چینل پہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ اکثر مساجد بنانے کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہیں، تو مسجد اگر کوئی بناتا ہے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول؟
مسجد تو صدقہ جاریہ ہے، اور یہ کہ جو مسجد بنا ہوا جنت کا محل ملے گا، جنت میں عالی شان گھر ملے گا، تو بڑا ثواب کا کام ہے، جب تک مسجد ابھی قیامت تک کے لیے مسجد ہے، ثواب ہی ثواب اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا ثواب ہے، تو جو بھی اہل ثروت یعنی کہ پارٹی جس کو آج کل بولتے ہیں، پہلے لکھ پتی بولتے تھے کسی دور میں، اب تو لکھ تو کوئی مسئلہ نہیں، کروڑ پتی بھی تو ارب پتی ہو تو ذرا تھوڑی توجہ جائے بندے کی، جو ہیں مطلب صاحب حیثیت اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یا ناظرین ہیں حاضرین ہیں جو بھی ہیں، تو وہ ضرور اپنی زندگی میں کم از کم ایک مسجد بناتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ بہت عالی شان اور کروڑوں روپے والے کی خرچے کی بنائیں، پر 2-4 لاکھ میں بھی مسجد بن جاتی ہوگی، جیسا علاقہ جیسی مسجد، بعض علاقے میں زمین بہت مہنگی ہوتی ہے، بعض علاقے میں بالکل پانی کے دام میں ہوتی ہے، لیکن بنائی ایسی جگہ جائے جہاں نمازی ہوا، لوگوں کی آبادی ہو، جنگل بیابان میں مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں مطلب تو نمازی تو کوئی نہیں، تو اسے بنا کے چھوڑ دیں گے، تو وہاں پھر مسجد کی نیت سے، وہ مسجد کی نیت بھی مسجد بنے گی نہیں، وہ مسجد ہی نہیں ہے، جو بالکل جنگل میں کسی نے بنا چھوڑی تو کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں، ہاں مسجد بنائی اس وقت تو لوگ پڑھنے والے تھے، آبادی تھی وہاں، اب آبادی چلی ختم ہو گئی اور مسجد خالی پڑی ہے، کوئی نہیں ہوتا، تب تو یہ مسجد ہے کہ پہلے مسجد تھی نا، لیکن جنگل بیابان میں ویسے مسجد بنا کے چھوڑ دی تو وہ مسجد مسجد کی نیت سے اور مسجد بنے گی ہی نہیں، پھر ناجائز بھی ہو جائے گا کہ ایک فضول اتنا خرچہ ہوگا اور ضائع کرنے کے لیے ایسے جنگل میں چھوڑ دی جگہ، بلیاں لوٹیں گی کتے لوٹیں گے اس میں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرض علوم سیکھنے سکھانے کا جذبہ دیا جاتا ہے، ہماری مجلس آئی ٹی نے ایک بڑی پیاری کاوش کی ہے، اور فرض علوم سیکھنے میں مزید کس طرح آسانیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، آئیے ہم آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔
یہ فرض علوم کی ویب سائٹ کا تعارف بھی ہے جو آئی ٹی مجلس نے کچھ بھیجا ہے، اس کے مدنی پھول بھی اگر آپ کچھ بیان کر دیں۔ یہ الحمدللہ فرض علوم ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، اس اپ ڈیٹ میں یوزر کی سہولت کے پیش نظر ویب سائٹ کے استعمال کا طریقہ مزید آسان بنایا گیا ہے، فرض علوم کے موضوعات کی 4 بڑی کیٹیگریز بھی بنائی گئی ہیں جس میں مختلف عنوان بھی ہیں اور موضوعات کے اعتبار سے بھی ہے، ہر موضوع کے ضمنی موضوعات بھی دیے گئے ہیں، اور جیسے علم فقہ کے تحت نماز کا بیان، پھر اس کے تحت فرائض واجبات وغیرہ کا ہر موضوع کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی سہولت بھی موجود ہے. آپ بھی ثواب کمانے کی نیت سے خوب شیئر کر سکتے ہیں. فرض علوم ویب سائٹ کا ایڈریس www.farzuloom.dawatislami.net.
صلی اللہ تعالی علی محمد. فریدی کمپیوٹر. کیا نام ہے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟
عبدالعزیز عطاری.
ارے واہ, عمر بھی بتا دیجئے.
4 سال.
واہ, 4 یار کی نسبت سے 4 سال ہو گئے آپ کے.
بابا آپ کیسے؟
کیسا لگتا آپ؟
اچھے لگ رہے.
دعا کریں واقعی اچھا ہو جاؤ.
ویری گڈ.
ویری گڈ. فریدی کمپیوٹر, یہ بتائیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 569 سنے ہجری مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے قصبے کھتوال میں ہوئی. یہ بتائیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام مبارک کیا ہے؟
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ٹیمپلیٹ والے کا اصل نام مسعود ہے.
سبحان اللہ, اصل نام مسعود ہے. چلیے بتائیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام؟
حضرت جمال الدین سلیمان ٹیمپلیٹ والے.
سبحان اللہ, حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ. فریدی کمپیوٹر, بابا صاحب کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. ارے واہ بھائی واہ, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ ارے واہ بھائی, تو بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی ہیں. سبحان اللہ, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں کن کے مقلد ہیں؟ کیا بات ہے, تو بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. میں بھی حنفی ہوں الحمدللہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت سنائیے.
بو بو پکارا تھا اسے بہلانے کے لیے,
بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے تحفے میں قینچی پیش کی تو آپ نے سمجھانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟
مجھے قینچی نہیں دو، میں کاٹنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے سوئی دو، میں جوڑنے والا ہوں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک کب ہوا؟ ڈیتھ کب ہوئی؟
پانچ محرم ہو حرم صرف صرف اور ہجری کو۔
ماشاءاللہ، پانچ محرم الحرام سکس سکس فور ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وفات ہوئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا بدر الدین اسحاق، اچھا یہ بتائیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
آپ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق نے۔
سبحان اللہ، بتائیں گے مزار شریف آپ کا کہاں ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف،
آپ کے مزار پنجاب کے شہر پاک پتن شہید میں ہے۔
سبحان اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی تعمیر کا سلسلہ کس انداز سے ہوا؟
دہلی سے
سبحان اللہ، دہلی سے سینکڑوں حافظ قرآن بلائے گئے اور مزار مبارک کی ہر ہر اینٹ پر گیارہ گیارہ بار قرآن کریم پڑھا گیا۔ جنتی 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 جنتی
عمر مومن بھی
جنتی جنتی
حضرت حسن بھی
جنتی جنتی
حضرت حسین بھی
جنتی جنتی
حضرت فاطمہ بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی
جنتی جنتی
جنتی
جنتی جنتی جنتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ارے واہ مدنی منع، کیا بات ہے۔
منگ تو وکرم بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتھر، منگ تو بے نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتھر، پاک پ
بول بھی رہی
بابا میں بڑا ہوں کیا بنوں
مفتی
میں مفتی بن کے آؤں گا آپ کے پاس
مفتی انشاءاللہ عالم مفتی دعوت اسلامی کا مبلغ
انشاءاللہ ہمارے عبدالاحد کے ابو جان کے لیے جو ہے یہ 1000 روپے اور یہ مدنی باکس
ارے واہ کام ہو گیا مدنی بننے کا تو ماشاء
اللہ
ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
پیارے باپا جان مجھے آپ کا یہ نعرہ بہت پسند ہے ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی
میرا نام لاریب اتاریہ ہے میرا تعلق گجرات سے میرا سوال یہ ہے کہ پھل کس وقت کھانے چاہیے صبح کے وقت کے شام کو کھانا کھانے سے پہلے کھانے چاہیے کہ کھانا کھانے کے سے بعد
میرا نام سعدیہ اتاریہ ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹانگے ہلانا شیطان کا کام ہے کیا یہ سچ ہے
جب پہلی مدنی منی کو تو وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ پسند ہے اور دوسرے کو پھل تو قرآن کریم میں جہاں ذکر ہے نا کھانے کا تو پھل کا پہلے ذکر ہے تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب پھل اور کھانا سب ساتھ میں پیش کیے جائیں تو پہلے پھل کھائے جائیں خیر ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ کھانے کے بعد پھل کھاتے ہیں کھلائے جاتے ہیں یہ پہلے ہوں اور صبح دوپہر شام اب اس کا تو ہو سکتا ہے کہ جیسا پھل ویسے اس کے بارے میں تو یہ تو کوئی ماہر بتا سکتا ہے کتابیں پھلوں کی خواص پر اس کی خوبیوں پر ملتی ہیں بازاروں میں تو ان سے پتا چل سکتا ہے اور تیسری مدنی منی نے بھی کوئی سوال کیا پاؤں ہلانا شیطان کا طریقہ یہ بولتے ہیں وہ تو وہ چھڑی ہلانے کا تو لکھا ہے حضرت نے کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ مخصوص انداز میں چھڑی ہلانا یہ متکبرین کا طریقہ ایک لکھا ہے لیکن اس میں ٹانگ خالی ویسے ٹانگ ہلانے کا تو پڑھا نہیں گئی یاد نہیں پڑھا ہو تو شیطان کا طریقہ تو اب یہ کہ اپنی مرضی سے ایسی باتیں بولنی نہیں چاہیے جب تک علماء سے نہ سنیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مینا شریف کے خیمے کے آپ نے بڑے پیارے پیارے مناظر ملاحظہ کیے اور وہ یادیں ہیں بس انہی یادوں میں سے ایک اور یادگار لمحات الحمدللہ بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے یادگار لمحات ہیں اور اس یادگار لمحات کو بس دیکھ دیکھ کر بس دل کرتا ہے کہ ایک بار پھر ہی وہ گھر آئیں اور سچ مچ ایسا ہی منظر نصیب ہو جائے ان یادگار لمحات میں سے ایک یادگار لمحہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں
یا ربنا
خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کو جب اپنے قدم چومنے کی اجازت دی اور وجود مسعود کی زیارت کا بھی شرف بخشا وہ دشمن ڈھونڈ رہے تھے تو کبوتری نے انڈے دیے کبوتر کا ایک ٹوڑا
چاندنی بہاریں تھیں
فجر کے بعد کا واقعہ یہ
جی بابا یہ مسجد الحرام سے لوٹے تھے اور مکے کی گلیوں میں پیدل چل رہے تھے الحمدللہ کبوتر کو دیکھ دیکھ کر جیسا مطلب لطف آ رہا تھا کہ کبوتر مکے کے کبوتر حرم پاک کے کبوتر ماشاءاللہ اللہ کرے وہ منظر پھر دیکھنا نصیب ہو جائے صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
رسالہ تھا سادات کرام کی عظمت پڑھنے کا ادب دیا تھا تو ماشاءاللہ یہ کارکردگی جو ملی ہے کہ کتنوں نے پڑھا تو ان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 244649 44 معنی 44 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 168,000 یعنی 1,68,000 622 یعنی دونوں ملا کر تقریباً ہو گئے 413,000 سے زیادہ اور اس بار جو رسالہ پڑھنا ہے وہ ایک کرامات شیر خدا اس کا ہدیہ بڑی سائز میں 26 چھوٹی سائز میں 11 روپے یہ پاکستان میں اردو کے علاوہ 8 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
دعائے عطار
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى جو کوئی رسالہ کرامات شیر خدا کے 95 صفحات پڑھ یا سن لے اسے صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عنایت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے
اور یہ رسالے اس وقت ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں او بی وین والوں نے اور ہم آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں کہ رسالے یوں اٹھائے گئے ہیں
ماشاءاللہ اور ماہانہ قفل مدینہ بھی قریب آ گیا ہے، یوم قفل مدینہ. ماہانہ یوم قفل مدینہ انشاء اللہ جل جلالہ کل غروب آفتاب کل مغرب سے شروع ہو جائے گا اور پیر شریف کی مغرب تک وہ رہے گا، ڈبل 12 گھنٹے. اس میں یہ ہے کہ فضول باتوں سے تو فضول باتوں سے بھی بچنا، گناہ بری باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہی ہے، اور فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے کہ فضول باتیں بھی بعض اوقات بڑھتے بڑھتے گناہوں میں ڈال دیتی ہیں. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس کو فضول بات سمجھتا ہے حقیقت میں فضول نہیں ہوتی بلکہ گناہ بری ہوتی ہے. اور فضول بات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے یوم قفل مدینہ میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ کس طرح فضول باتوں سے ہم بچیں. تو اس میں یہ ہے کہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے یا پڑھ کر سنا دیا جائے تب بھی صحیح ہے. انشاءاللہ یہاں امید ہے کہ آپ کو پڑھ کر انہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ پڑھ کر سنایا جائے گا رسالہ خاموش شہزادہ انشاءاللہ. اور جو نہیں سنتے نہیں ہیں تو بھلے پڑھ لیں، اور اس کا اس رسالے کی ان آواز میں بھی رسالہ تیار رسالہ بھی مل سکتا ہے. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بولتا رسالہ، ضرورت کی باتیں ہو سکے تو کچھ لکھ کر کر لیں، اشارے سے کر لیں جہاں جہاں ممکن ہو. فضول باتوں سے بچنے کا ذہن بن جائے گا تو گناہ بھری باتوں سے بھی انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. کم از کم ایک دن کے یوم قفل مدینہ کی نیت کر لیجئے. ضروری باتیں کرنا منع نہیں ہے، اس میں دین کی باتیں انفرادی کوشش وہ تو صحیح ہے، وہ تو قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. ضرورت کی باتیں بھی کر سکتے ہیں جہاں جہاں ممکن ہو، لکھ کر یا اشارے سے گزارا کر دیا جائے اور فضول باتوں سے بچا جائے. تو یہ یوم قفل مدینہ کی منانے کی نیت کرتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں 3 دن ایام میں قفل مدینہ منانے کی انشاءاللہ. 72 گھنٹے کربلا والوں کی نسبت سے 72، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. تو 72 گھنٹے کا قفل مدینہ لگانے کی کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ
ماشاءاللہ.
السلام علیکم مرشد.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرشد میں شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، نیم کشمیری میرا نام ہے. جتنی میری عمر ہو گئی ہے میں پہلی دفعہ نکلا ہوں اور 3 دن کے لیے آیا ہوں، اور یہ زندگی کا پہلا تجربہ میرا، میں 3 دن کے لیے آیا ہوں اور آیا بھی فیضان مدینہ ہوں. اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے میری کہ میرے یہ بال جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ پہلی دفعہ فیضان مدینہ میں آیا ہوں اور سنا ہے آپ کے بارے میں کہ لوگ آپ کو ملنے کے لیے ترستے ہیں، امیر ہو غریب ہو درمیانہ طبقہ ہو کوئی بھی طبقہ ہو، آپ سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. میری خوش قسمتی دیکھیں کہ میں 3 دن کے لیے نکلا ہوں اور دوسرے دن ہی آپ سے ملاقات ہو گئی. اور ملاقات بھی کیسی ہوئی ہے، کوئی 7-8-10 بندے دور نہیں، بالکل آپ کے پاس پہلے نمبر پہ. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا کہ میرے کھانے میں آپ نے اپنے گھر کا کھانا ڈالا. جب سے کھایا میں تو آپ کا مرید ہو گیا ہوں. ایک گلاسکو سے آئے ہیں شفقت صاحب، شفقت حسین صاحب، وہ آپ ملے تھے ان کو, وہ پہلی دفعہ ملے تھے. وہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ خواب میں آئے. وہ بھی ادھر ہی گھوم رہے, مجھے ملے, میرے تعلق نہیں ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو بچے گستاخ ہوتے ہیں ماں باپ کے, ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, کیا وہ بچے قیامت والے دن خدمت گزار اولاد میں سے اٹھائے جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے. کیسے؟ کہ وہ ماں باپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ, کوئی دعا, ہر وقت پانچ ٹائم نماز کے بعد کوئی دعا, درود پاک, فاتحہ شریف, کوئی بھی نیک عمل کریں, وہ ان کو پہنچائے تو وہ خدمت گزار اولاد میں سے اٹھائے جائیں گے. کیا آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟
یہ ایک رسالہ ہے سمندر گنبد, اس کے پیج نمبر 23 پر یہ ان کے سوال کا جواب. جس کے ماں باپ ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں, وہ ان کے لیے بکثرت دعائیں مغفرت کرے, کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائیں مغفرت ہے, اور ان کی طرف سے خوب خوب سالے ثواب کرے. اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 312 صفحات اور مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 197 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, یعنی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ کے چھپے ہوئے رسالے وغیرہ عصب توفیق لے کر بنیت عیسال ثواب تقسیم کیجئے. اگر عیسال ثواب کے لیے والدین وغیرہ کے نام اور اپنا پتہ رسالے یا کتاب پر چھپوانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے معلومات کر لیجئے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ, یہ کثیر عاشقان رسول الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اشرائے محرم الحرام کے جو دن ہیں ان کو گزارنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. باپا الحمدللہ روزانہ ہی ان کے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں, یہ بھی چونکہ اس کا بھی ہمارا مجلس لنگر رضویہ کے تحت جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے, تو محرم الحرام میں ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جس کا یہ نیاز وغیرہ کرنے کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے, اور چونکہ آئندہ دنوں میں بھی اس کا مستقل سلسلہ رہے گا, تو کیا ایسا اگر ہم کرنا چاہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کی عیسال ثواب کی نیت سے لنگر رضویہ میں اگر ہم اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں, اور جو یہاں موجود ہیں ظاہر وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں یہاں پر جو سلسلہ بنایا جاتا ہے, تو ان کے روزانہ ناشتے کا, پھر ایک تعداد ہے جو سحری بھی کرتی ہے, دوپہر کے کھانے کا بھی الگ انتظام ہوتا ہے, رات کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے, اور ظاہر یہ لاکھوں لاکھ روپے کے روزانہ کے اخراجات کا بھی سلسلہ ہے. تو اس سلسلے میں ملک اور بیرون ملک ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ لنگر رضویہ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کچھ اگر ارشاد فرمائیں.
ہاں, اس میں یہ کہ زکات تو نہیں ڈالی جاتی, زکات فطرہ, اس میں صاف ستھری رقم جس کو بولتے ہیں نیاز کی رقم ہے, یا ویسے آپ کی جیب خرچی ہے, تو اس طرح کی رقم آپ کو شامل کرنی چاہیے. جتنے بھی آئے ہیں عاشقان صحابہ و اہل بیت, ان کو خود بھی ہو سکتا ہے ذہن میں آتا ہو کسی طریقے کہ یار یہ روز کے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے, پیسے آتے کہاں سے؟ تو ذرا پیسے آتے ہیں آپ ہی کی جیبوں سے, انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم یہ اپیلیں کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو جو مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں, اللہ نے جن کو مال بھی دیا اور دل بھی دیا, تو وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان محرم کے دنوں میں بھی خصوصی ترکیب ہوتی ہے اور کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے ان دنوں میں اندازہ ایک. تو اس طرح یہ کہ جو آئے ہیں ان کو بھی اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی حصہ لینا چاہیے. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے وہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو یہاں باکس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے جس میں لنگر رضویہ لکھا ہوا ہے اس میں ڈال دیں. اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں, چاہے حسنین کریمین شہیدان کربلا کی نیت کر لیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا پانچ محرم کو عرس ہوتا ہے اور پانچ تاریخ آج پانچویں رات ہے, تو ان کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں تو ایک اچھی جگہ یہ آپ کی رقم خرچ ہوگی. ویسے لوگ لنگر تو لٹاتے ہیں محرم میں, خوب لٹاتے ہیں, وہ لٹا بھی رہے ہوتے ہیں گرا بھی رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اچھے لوگوں کے حصے میں وہ لنگر آتا بھی کمی ہے, مطلب عجیب انداز ہوتا ہے. جہاں ڈھول باجے بج رہے ہیں لوگ وہاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, یعنی فسق و فجور جہاں ہو رہا ہوتا ہے, گناہ بھرے ماحول ہوتے ہیں وہاں, ان کو جو تماشے دیکھنے آئے ہوتے ہیں ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں, کوئی تکی نہیں ہے. تو یہاں اللہ کے گھر میں مسجد میں لوگ علم دین حاصل کرنے آتے ہیں, اگر یہ لوگ کھائیں گے تو اس کا اپنا ثواب ہوگا. تو اس لیے بہرحال جہاں بھی اپنا خرچہ ہونا ایسی جگہ ہو جو مطلب زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. بندہ کاروبار دنیاوی کاروبار بھی ایسی جگہ کرنا پسند کرتا ہے جہاں نفع زیادہ ہو, اور آئٹم بھی وہ بیچنا پسند کرتا ہے جس میں نفع زیادہ ہو. اور طرح طرح کی ترکیبیں سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ملے. تو نیکیوں میں تو زیادہ سوچنا چاہیے اس کے لیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے جو میری آخرت میں کام آئیں. تو بہرحال یہ کہ آپ اچھا سوچئے اپنی آخرت کے لیے, میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ یہ حقیقت میں یہ آپ کے لیے ہی مانگ رہا ہوں کہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا. اب مجھے یہ مشورہ دینے میں ثواب ملے گا کہ آپ لنگر رضویہ میں سب کے سب سائیں بھائی جتنے بھی موجود ہیں کچھ نہ وہ حصہ ڈالیں, روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ پچاس روپیہ حسب توفیق, جتنا آپ کا جتنا دیکھو شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ آپ اس میں ضرور ڈالیے باکس میں اور ثواب دارین کے حقدار بنے. اس میں یہ نہیں کہ آپ ان دنوں خرچ ہو جائے اور اس طرح کا نہیں ہے, تو ہمارا تو سارا سال چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. ہر ہفتے بھی عام طور پر جب یہ ہفتے کو سحری کی ترکیب ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے, پھر آئے دن یا بہرحال مخصوص اس کے دن آتے ہیں جن میں تین تین دن کے تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں. ابھی جشن ولادت کے دن آئیں گے تو بارہ دن کا ہوگا سلسلہ. وہ اسی طرح ماشاءاللہ وہ دھوم مچی ہوتی ہے مرحبا یا مصطفیٰ کی, تو آپ اس میں بھی آنا, ربیع الاول شریف میں بھی بارہ دن تک مدنی مذاکرے ہوں گے, روزانہ انشاءاللہ سہریاں, اور جو لوگ یہاں آ کر رکیں گے تو تینوں ٹائم ان کے بھی وہ کھانے کی ترکیبیں. اور مدینہ مدینہ گیارہویں شریف آئیے تو گیارہ دن مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, بقرعید کے بھی اسی طرح وہ بارہ تیرہ دن مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, وہ دھوم مچی ہوتی ہے. بقرعید کے دس دن چاند رات ہو یا نہ وہ 29 سے ہم شروع کر دیتے, جیسے اس بار چاند نہیں ہوا 29 کا 30 کا ہوا ہم نے شروع کر دیا تھا, تو اس بار اللہ نے زندہ رکھا تو یہ محرم شریف کے ہمارے مسلسل 13 مدنی مذاکرے ہو جائیں گے. جمعے کو عاشور آئے تو جمعے کو جو رات آئے گی وہ 11ویں ہوگی, 11ویں رات بھی ہم کرتے ہیں کہ عاشورے کی چھٹی ہوتی ہے اور ایک تعداد ہے لوگوں کی ادھر ادھر ڈھول باجوں میں گھوم رہی ہوتی ہے اور گھروں میں بھی ہوتی ہے, گناہ بھرے چینل بھی اپنے عروج بام پر ہوتے ہیں, شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں طرح طرح کی حرکتیں کر کے. ہم یہ کہ اس طرح اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, امام حسین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, شہیدان کربلا کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یوں ہم 11ویں رات کو بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ گھروں میں ایک تعداد ہوتی ہے چھٹی کی وجہ سے اور ایک تعداد ہوتی ہے جو امن پسند ہوتی ہے, یہ روڈوں میں اس طرح آتی نہیں ہے, یہ گھروں میں ہوتی ہے. تو اس بہانے وہ کچھ نہ کچھ مدنی چینل دیکھ کر ان تک نیکی کی دعوت پہنچے گی اور نمازوں کی اور ترغیب ملے گی ان کو انشاءاللہ. تو 11ویں رات, پھر آ گیا ہفتہ, جمعہ عاشورہ تو ہفتہ آ جائے گا، تو ہفتہ ہر ہفتے سارا ہی سال مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے ایوری سیٹرڈے، تو یوں ہمارے وہ ہفتے کو بھی ہوگا تو 13 مسلسل مدنی مذاکرے. تو مہربانی کر کے آپ لنگر رضویہ کو بھر دیں پورا. امام حسین نے جان قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں تھوڑی نوٹیں قربان کر دیں. اب یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح کے، اب سمجھ جائیں قربانی دے دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی
غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ، اس میں ان کے والد محترم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اللہ تعالی نے جنتی مینڈا بھیج دیا اور وہ قربان نہیں ہوئے، اس وقت آپ کی ذبح نہیں ہوئے، مگر اپنے آپ کو ہی تو پیش کر چکے تھے، تو بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ کا لقب پا لیا. اور پھر نواس رسول تو ذبح ہو گئے کربلا میں، قربان ہو گئے اپنے نانا جان کے دین پر. تو یوں مطلب یہ کہ اسلام کی ابتدائی مہینہ، اس میں بھی بہت بڑی قربانی کی داستان رقم ہوئی، اور آخری مہینہ ذوالحجہ اس میں بھی قربانی. پھر ہم جانور کروڑ اربوں روپے کے دنیا میں جانور قربان کیے جاتے ہیں.
مجھے آج آپ کی باتوں کے ابھی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آئے، میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک دفعہ گلزار حبیب مسجد میں جب اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز میں، تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ جو مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران ہیں، وہ مسجد کی سیڑھی چڑھ رہے تھے، زینے چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا کہ حضور یا آپ سیڑھی پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے اسلامی بھائی کو جواب دیا کہ آپ نے سنا نہیں، کمیل سنت نے فرمایا ہے کہ جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، تو میں سیڑھی پر، میں سیڑھی پر بیٹھ گیا. تو یہ بات مجھے ابھی یاد یوں آئی کہ امیر سنت نے بھی فرمایا کہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالو اور فوراً لنگڑے رضیہ میں دے دو. تو بھی ہر ایک کو چاہیے تھا جو جہاں بھی بیٹھ کر سن رہا ہے، چاہے مدری چینل پر تو فیضان مدینہ میں، یا جہاں جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے او بی وین کے ذریعے، سب کو چاہیے تھا کہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور کچھ نہ کچھ نکالتے اور نکال کر لنگڑے رضویہ میں داخل کرانے کے لیے اپنے سامنے کم از کم رکھ لیتے. یہ لنگڑے رضویہ کے لیے لبیک یا عطار.
میں تو حاجی مشتاق تو میرا دیوانہ تھا نا، وہ سارے اس طرح کے دیوانے ہوئے ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو بولوں کر گزرے.
نگران شورا نے توجہ دلائی، الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہاتھوں ہاتھ ہمارے اسلامی نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور رقم،
میں ہم نے تو یہاں آپ کے کہتے جیب میں ہاتھ ڈال لیے.
ماشاء اللہ ہمارے کیمرہ مین نے بھی اپنے حصے کا
دیوانگی کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مشتاق نمبر لے گیا.
مشتاق بھائی ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئے نا، ایک رول ماڈل بن گئے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے، مطلب کہ وہ ایک انداز، یہ ایک انداز تھا.
ماشاء اللہ
تو دینا چاہیے جتنے بھی ہیں اسلامی بھائی، سب کو دینا چاہیے. مدنی چینل پر جو ہیں نیاز حسین بڑا مشہور جملہ ہے، تو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز ہوتی ہے، تو یہ لنگرے
مگر مخصوص نہیں ہے، یہ سارا سال استعمال ہوتی ہے، فکس مت کرنا کہ انہی دنوں خرچ ہو. ہاں انہی دنوں کوئی چاہتا ہے خرچ کرنا، جزاک اللہ.
آئیے ہر سال ہمیں ولتا بھی ہے وہاں 9-10 محرم کو، 8-9-10 محرم کو اس طرح.
ہاں یہ جو بھی خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے حاجی امین یہاں ہوتے ہیں،
جی
ان سے مل کر بھلے یا سب کو ایک وقت کا کھانا دو وقت کا کھانا
کھلاتے،
تو وہ ایک الگ ترکیب ہوگی اس کی، کہ وہ ہاتھوں ہاتھ آپ بولیں گے اور پکانے کی جو بھی ترکیب ہوگی تو وہ کھلا دیا جائے گا. باقی یہ رقم دیں گے تو وہ سارا سال اس کو، ان دنوں بھی خرچ ہوگی آئندہ بھی خرچ ہوگی، اس طرح مطلب یہ چلتا رہے گا. یہ ابھی مجھے بھی کوئی رقم ملی ہے، میری ملک کی گئی ہے، تو میں بھی حسینی لنگر، وہ ایک نام آ گیا زبان پہ الحمدللہ، اچھا ہی آیا نام، تو یہ لنگر رضویہ میں پیش کرتا ہوں
ماشاء اللہ
ان شاء اللہ.
نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہمارے تربیت گاہ کے اسلام بھائی تیار ہو گئے, تو آج آپ سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں آپ سب نے لنگر رضویہ میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے ان شاء اللہ. اور بس آج مجھے بتا رہے تھے ذمہ داران 230 دیگیں یہ صرف آج دوپہر میں بنائی گئی ہیں.
سبحان اللہ.
تو ایک مطلب لاکھوں روپے کا جو ہے نا یہ روزانہ کا ماشاءاللہ ایک ہمارے یہاں نیاز کا سلسلہ ہے.
اگر یہ جب میں دیکھ رہا ہوں جمع ہو رہے ہیں کوئی سمیٹ کے لے نہ جائے.
نہیں یہ ذمہ داران ہیں,
سارے ذمہ داران ہیں, یہ کوئی نظر ماشاءاللہ کوئی نظر رکھے ان پر.
جی جی وہ ترکیب بنائی ہے.
اس وقت عرب ممالک میں بھی کچھ اسلامی بھائی مدنی قافلے کے طور پر ہیں اور وہاں سے پیغام آیا ہے کہ آپ کے اعلان کرتے ہی ماشاءاللہ انہوں نے بھی لنگر رضویہ میں
الحمدللہ
اپنا اپنا حصہ ملانا شروع کر دیا. بابا ویسے مجھے وہ بھولتا نہیں ہے کہ میں یورپ کے سفر میں تھا اور وہاں پر کچھ اسی طرح مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے, عزیز عبدالحبی بھی ساتھ تھے, تو تربیتی اجتماع مدنی مشورہ جاری تھا. مدنی مشورے کے دوران مجھے وہ آپ کی دعا یاد آ گئی, وہ لنگرے رضویہ کا موضوع چلا تھا, تو مجھے امیل سنت کی وہ دعا یاد آ گئی. وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو جو لنگرے رضویہ میں حصہ ملائے اس نہ اس کا جیب خالی ہو نہ اس کی تجوری خالی ہو. اب بابا میرا یہ خالی اعلان کرنا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس مدری مشورے میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اٹھ کر پیسے نہ دیے ہوں. تو یہ آپ نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ کے کرم سے وہ بچا رہے گا تنگ دستی سے اور اللہ اس کو محتاجی سے بچائے اور کشادگی اس کو عطا فرمائے.
میرا یہ پریشانی آ رہی ہے کہ سب جس کو دیکھو جمع کر رہا ہے اس وقت.
آپ یہ مولمین
عوام خواص بدل لگے لائن, بچہ بھی لگے لائن, یہ مشکل ٹوپی میں نے سوچ سمجھ کے دینا, کوئی لے کر سمیٹ کر آپ کا لنگر گھر نہ چلا جائے یہاں سے, کیونکہ ہر طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں, جیب کتر بھی آتے ہوں گے, چیٹر بھی آتے ہوں گے, وہ موقع دیکھ کر وہ جیبیں کاٹتے ہوں گے, موبائل چوری کرتے ہوں گے, اس لیے وہ کئی احسان ہو کہ یہ لنگر آپ تو دے دیں گے, آپ کو ثواب مل جائے گا, لیکن ذرا لے کر بھاگ جائیں گے تو یہ گوارا بھی تو نہیں.
اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اور امیل سنت جو فرما رہے ہیں اس معاملے میں جو ذمہ داران ہیں ہماری مدنی تربیت گاہ وغیرہ اسلام بھائی, تو جہاں جہاں جس جس چادر میں جہاں ڈالے جا رہے ہیں وہاں پہنچے اور اسلامی بھائیوں کے دینے کی جو یہ راہ خدا میں دے رہے ہیں اس کی حفاظت کریں اور اس پر نظر رکھیں. صلو علی الحبیب. فوراً جمع بھی کر لیے آج امین, ہمارے وہ پی سی آر کے اسلامی بھائیوں نے بھی
ماشاءاللہ
جمع کروائیں. سب کو اللہ کی رحمت سے یہ خرچ کرنا چاہیے اور اس کی برکت اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی ہر گھر سے. آج کل لوگ تنگ دستی کا پریشانی کا رونا روتے ہیں, میں تو مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو تنگ دستی زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو آپ راہ خدا میں زیادہ خرچ کریں.
ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی میں نے 63,000 روپے کی نیت بھیجی ہے, جیسا کہ امیر السنت نے فرمایا کہ پورا سال ہی چکے یہاں پر اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے, تو بالکل اپنا کچھ نہ کچھ اس میں مستقل حصہ بنائیں تاکہ ہمیں اس میں اس ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ ہمارا چلتا رہے. اور اگر کوئی ایسے اسلام بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنی نیتیں بھیجنا چاہیں تو وہ بھی نیتیں بھیجیں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کر لیا جائے گا, کیونکہ ابھی اگلے دنوں میں بھی یہاں پر کثیر اسلام بھائی کی آمد کا سلسلہ ہوگا اور 8, 9, 10 بھی انشاءاللہ جنیدی کا بھی نات نواب شاہ اور اس کے اطراف کے شہر سے خصوصی ٹرین کا بھی آنے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اسلام بھائی جو ہے وہ اس میں بھرپور تعاون کا اپنا ذہن بنا کر رکھے انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اور ہمارے اسلام بھائی جو ایک سوال عرض کرنا چاہتے. السلام علیکم, میرا نام عمران ساجن ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بہت گہری وابستگی ہے بڑے عرصے سے, اور شو بز میں بھی کافی عرصے سے میں کام کر رہا ہوں, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ دعوت اسلامی نے شو بز کے لوگوں کو یہاں بلا کر جو ایک تربیت کا سلسلہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ, یہ بہت خوش آئند ہے اور بہت سارے لوگ اس ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں, یہ بہت خوشی کی بات ہے. میں بھی جب یہاں آتا ہوں تو میرے دل اور روح کو بھی بہت سکون ملتا ہے. ایک بہت چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, کہ حضرت صاحب جب ہم جاتے ہیں کہیں پبلک پلیس پہ لوگ ہم سے آٹوگراف مانگتے ہیں تو اگر ہم آٹوگراف دیتے ہیں تو کیا کسی کو آٹوگراف دینا صحیح ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ کوئی کوٹیشن لکھ دیتے ہیں یا ایموشنز بنا دیتے ہیں تو وہ درست ہے یا نہیں میری رہنمائی فرمائیے
آٹوگراف دینے میں درج نہیں ہے دل جوئی ہوتی ہے جس نے مانگا کسی مسلمان کی دل جوئی کرنا جائز طریقے پر یہ ثواب ہے اچھا اب اس میں لکھ کر کیا دیا اور کیا بنا کر دیا اس پر ہے اب جیسے کسی نے لکھ کر دیا نماز قائم کرو تو یہ نیکی کی دعوت ہے اس کا ثواب ملے گا ثواب کی نیت سے لکھ کر دیا تو اب جو جیسا لکھ کر دیا اس پر ہی صورت ہوگی ثواب اور گناہ کی اور جس کو لکھ کر دیا کس کو لکھ کر دیا وہ عورت کو آٹوگراف دیا بے پردہ عورت کو تو جس کی تو ممانعت کی جائے گی بے پردہ ہو یا با پردہ ہو عورت کو مرد سلام بھی نہ بھیجے بیمار پڑے تو عیادت بھی نہ کرے یہ نہ محرم عورت اسی طرح اس سے تعزیت بھی نہیں کر سکتا غیر مرد کسی عورت سے تو کس کو دیا کیا لکھ کر دیا آٹوگراف دیا تو کس کو دیا کیا نیت تھی تو اس پر ثواب اور گناہ کا ترتب ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد 28 سپتمبر سے جو ہمارا ایک بیرون ملک کا بھی تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے اسی طرح یہ ان دنوں میں بلوچستان سے بھی ہمارے برکاتی زون کے بھی اسلام بھائی انشاءاللہ یہاں وقت گزاریں گے تو لنگر رضویہ کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھیں تو آئیے ہم آپ کو کچھ اس کی تیاریاں اور اس کے جو مختلف مناظر پر ہماری مدنی چینل مجلس نے کچھ تشریح مدنی گلدستہ بنایا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں
خرچ جب راہ خدا نے ہو بلائیں دور ہو عافیت اور خیر مل جائے وبائیں
مجلس سے تعام جو سحری اور افطاری کے کھانے کا جو سلسلہ کرتی ہے ان کے مشورے بھی ہمارے روزانہ ہی تقریباً جاری رہتے ہیں نگران شورا بھی کرم فرما ہوتے ہیں آج ہم نے جو دو رمضان مبارک 1436 سنہ ہجری میں جو اب تک کا جو ہم نے کیلکولیشن کیا ہے تو تقریباً ہمارا 180 روپے پر ہیڈ کے حساب سے اخراجات کا سلسلہ ہے اور یہ تقریباً ہمارے 8 لاکھ روپے روزانہ کے حساب سے یہ ہمارے جو اخراجات ہیں یہ ابھی تک جو ہے ہمارے یہاں پر ہو رہے
خرچ جب راہ خدا نے ہو بلائیں اور خیر مل جائے
جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی قسم حلال چیز کو چاہتا ہو اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت فرما دے
یا الہی
اجتماعی طور پر کھانا کھانا مسلمانوں کا اس طرح مل جل کر کھانا کھانا اس سے برکت ہی برکت ہے اور برکت کو اس سے بھی سمجھیے ایک حدیث پاک میں کہ ایک آدمی کی خوراک دو کو کفایت کرتی ہے دو کی خوراک چار کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے بہت ساری حدیثیں ہیں اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے جس طرح مہمان گھر میں آتے ہیں ان کو بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے ان کے گناہ مٹا دیتا ہے حدیث پاک میں صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں ایک اور حدیث سنیے صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی
ماشاءاللہ 1426 اچھا یہ 1426 سن ہجری کا
36
اب ہے 40 یہ رمضان شریف کا تھا رمضان میں بھی سارا مہینہ سحری افطاری کے یہاں خرچے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے جو بھی لیا تو سارا سال ہی چلتا رہے گا یہ انشاءاللہ یہ تو کم پڑے گا سر یہ اس سے کیا ہوتا ہے کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے رمضان میں اللہ دے دیتا ہے الحمدللہ اب قیمتوں میں فرق آ گیا اور یہ جو بتایا اب 8 لاکھ وہ 3-4 سال پہلے 8 لاکھ تھے دیہڑی یعنی خرچ روز کا یہ اندازہ جو بتایا وہ بھی دوسرا دن تھا رمضان کا جب آگے اور بڑھے اور اب تو میرا خیال 8 لاکھ کے ساتھ 15 لاکھ ہو گئے ہوں گے
ابھی جو 3 دن جو
تعداد بھی بڑی ہوگی
تعداد کے حساب سے 12 سے 15 لاکھ روپے روزانہ کا ان 3 دنوں میں ہمارے اخراجات رہے ہیں
آج کل کے
جی جی کی تعداد ماشاء اللہ تعداد کافی آئی ہے اب یہ کہ اس کے بعد بھی ٹرینیں آ رہی ہیں بسیں آ رہی ہیں
یہ ریکارڈ ٹوٹے گا ان کا بھی شاید ہو سکتا ہے 8-9-10 کو
جی آ رہے ہیں اس بار
پہلے وہ سن رہے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے کہ وہ ریکارڈ توڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے
اچھا یوں ہے
جنید کابینہ کیونکہ یہ اطراف گاؤں والوں نے ماشاء اللہ جو بھی ہے اپنا جو بھی کیا ہے مدینہ ہے یہ کام تو ہے کہ اتنی ملک بھر سے اور گاؤں دیہاتوں سے اچھی تعداد جمع کر کے
کوشش کر رہے ہیں بیچارے
کوشش کر رہے ہیں
اور اس کا نا ٹرانسپورٹیشن
وہ ذرائع آمد و رفت وہ الگ ہے
اچھا
وہ الگ ہے اور یہ مختلف شعبے جاتے ہیں
کچھ نہ کچھ اس میں سے بھی تو رک جائیں گے نا کیا مشورہ کر کے جائیں گے تو یوں
اس بار
برکت ہو جائے گی اس تعداد میں
اس بار حاجی یافور کی کوئی آواز نہیں آئی ہے اجویری کابینات سے یہ ٹرین حالانکہ وہ ایک ٹرین آنے والی تھی قربانی ایکسپریس نا دو اور وہ حاجی یافور چل مدینہ ہو گئے نا حاجی یافور اصل میں اب وہ یہ کہ اب تو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت ہے چل مدینہ تو اب پتہ نہیں کتنی ٹرینیں آئیں گی اب تو ایکسپریس آگے ماشاءاللہ بھرپور وقت آ رہا ہے صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا
استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے اس سال ثواب کیا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کا ثواب اپنے کرم کے شان شان عطا فرما. یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاظل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات مبلغین مرحومین, خصوصاً 8-9-10 محرم الحرام کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین, آمین. بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے, پروردگار ہمیں نیک بنا دے, نیکیوں کا جذبہ دے دے, حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما, الہ العالمین ہمیں ملنسار بنا دے, یا اللہ انفرادی کوشش کرنے والا بنا دے, یا اللہ سنتوں کا مبلغ بنا دے, مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے, الہ العالمین ہمارا ظاہر باطن ایک ہو جائے, نفاق سے بچا لے, یا اللہ ہمارا دل صاف رہے, یا اللہ ہمارا سینہ مسلمان کے کینے سے پاک ہو, الہ العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں تواضع اور عاجزی نصیب فرما, تکبر سے بچا, ریاکاری سے بچا, بدگمانیوں کی نحوست سے بچا, الہ العالمین مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچا, یا اللہ ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچا, الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, قرض داروں کے قرضے اتار دے, الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائے, الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت ہو, یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرماوردار بن جائے, الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے, تنگ دستیاں دور ہوں, الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے وہ ختم ہو جائے, یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی,
مٹا میرے رنج
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم
اے بیابان رب تیری بہاروں کو سلام Yes.
والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فيزان مدني مذاكرة فيزان أتار مرشدي أتار پر
ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء
شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ